بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء السلام في إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دعاء توسل مولى امام زمان عجل الله.
يا وصي الحسن والخلف الحج ايها القائم منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
سب ملك
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
صلوات بر محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات بر محمد وآل محمد. شب 8 محرم الحرام ہے اور انشاءاللہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. موضوع ہمارا اہل بیت وسیلہ فیض الہی ہے. اہل بیت تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے ابل فضل عباس. قارئ بیان کرتے ہیں کہ میں مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا لوگوں کی حاجات خطوط کی صورت میں مولا کے پاس رکھی ہوئی تھی. مولا ایک ایک حاجت کا جواب دے رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ خطوط الگ سے رکھے ہوئے تھے. میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ مولا نے کہا کہ ان خطوط پر میری خاص نظر کرم ہے. کہ مولا ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ میرے جد ابو الفضل عباس کی جانب سے آئے ہیں. اہل بیت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے عباس، باب الحوائج ہے عباس. میں نے آج سے چوتھی مجلس میں اس بات کو گزارش کیا تھا کہ خدا نے جن وسیلوں کو ہمارے لیے رکھا ہے، نہ صرف یہ کہ خدا کا احترام واجب ہے، ان وسیلوں کا احترام بھی واجب ہے. حتیٰ مادی وسیلے، اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے، مادی وسیلے. میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول نے روٹی کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لی فی الخبز، اے خدا میرے لیے میری روٹی کو بابرکت قرار دے. روٹی زندہ رہنے کا وسیلہ ہے. وانزلنا من السماء ماء لیطہرکم، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ پانی تمہیں پاک کر دے. اب دیکھ رہے ہیں پانی کا کیسا احترام رکھا ہے خدا نے. 700 سے زیادہ آیتیں قرآن میں، 700 سے زیادہ، جس میں ان مادی وسیلوں کا احترام رکھا ہے اللہ نے. یہ قابل قدر ہیں. جب ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں کچھ ذرے گر جاتے ہیں، ان ذروں کا بھی احترام ہے. حدیث میں آیا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. میرا نوجوان ساتھی اس بات کو خاص طور پر غور سے سنیں. مولا فرماتے ہیں ما سقط من الماء فهو مهور حور العين، وہ جو دسترخوان پر گر جاتا ہے اور کچھ گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھا لے تو گویا حور العین سے شادی کے لیے مہر عطا کر رہا ہے. اللہ نے کن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کن باتوں کو رکھا ہے، تو ان کا بھی احترام ہے. اور پھر آپ ملاحظہ فرمائیے، جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احترام ہے تو وہ ہستیاں جن کے ذریعے سے یہ وسیلے ہمیں ملے ہیں ان کا کیسا احترام ہوگا، جن کے صدقے میں اہل بیت ہمیں ملے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو اہل بیت ہم تک نہ پہنچ پاتے. آقا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا احترام واجب ہے اس لیے کہ ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے اہل بیت ملے ہیں. ابو طالب کی فضیلت یہ ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا ایمان اس مقام پر ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قیامت کے دن تمام گناہگاروں کی شفاعت کر سکتے ہیں. اکیلا ابو طالب، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. شہزادی خدیجہ، یہ وہ دو ہستیاں ہیں، خاص طور پر میں ان کا نام اس لیے لیا، یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور سے تہمت کو دور کیا ہے، الزام کو دور کیا ہے. دیکھیں دنیا بھر میں رسم موجود ہے، پاکستان میں نہیں فقط، عربوں میں بھی یہی رسم تھی. جب بھی شادی ہوتی ہے تو لڑکا رشتہ بھجواتا ہے اور لڑکی قبول کرتی ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن خدیجہ نے اس رسم کو بدل دیا، کہا نہیں میں خود رشتہ بھجواؤں گی. خدیجہ نے پروپوز کیا ہے، حضور نے قبول کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور پروپوز کرتے تو الزام کا خطرہ تھا، اچھا دولت کی لالچ میں شادی ہو رہی ہے، اچھا اقتدار کی لالچ میں شادی ہو رہی ہے. شہزادی خدیجہ کے پاس کیا رشتوں کی کمی تھی؟ نہیں، ایک سے ایک رشتہ موجود تھا. آپ اس بی بی کی قربانی دیکھیے ذرا، سارا کریڈٹ تاریخ میں مردوں کے پاس نہیں ہے، کچھ خواتین نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. آپ تاریخ میں دیکھیے، اس روئے زمین پر پہلا قطرہ خون مرد نے بہایا تھا، طوفان نو سے کھلی بغاوت مرد نے کی تھی، حضرت موسیٰ کو آوارہ وطن بنانے والا مرد تھا، بندگان خدا کی دولت لوٹ لوٹ کر اپنے خزانے جمع کرنے والا قارون مرد تھا، ابراہیم کو آتش کے حوالے کرنے والا نمرود مرد تھا، خانہ خدا کے مقابلے میں اپنا گرجا گھر بنانے والا ابراہ مرد تھا، اور اس کے مقابلے میں قصر فرعون میں موسیٰ کی پرورش کرنے والی آسیہ عورت تھی، عیسیٰ کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھنے والی مریم عورت تھی، اسماعیل کے لیے شدت عطش میں پانی فراہم کرنے والی حاجرہ عورت تھی، اور مرسل اعظم کو سکون زندگی عطا کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ عورت تھی. صلوات بر محمد والے محمد. بلکہ میں گزارش کر دوں، اگر یہ ایک عورت نہ ہوتی تو نہ نبوت کی غربت دولت میں تبدیل ہوتی، نہ کلمہ گویوں کا یہ ہجوم ہوتا، نہ اسلام کی یہ شان و شوکت ہوتی. بلکہ مجھے کہنے دیجیے ایک جملہ کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے مرد تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ عورت تھے. وسیلوں کا احترام ہے، لہذا خود رشتہ بھجوایا تاکہ حضور پر الزام نہ آنے پائے. اور دوسری عزت بچائی ہے ابو طالب نے. جب خطبہ نکاح پڑھا ہے, خطبہ نکاح ملاحظہ فرمائیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا, فرماتے ہیں ان کان المحمد فی المال قل فان المال ذل ضائل. کتابوں موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر سے میرے محمد کے پاس مال تو کم ہے, فان له بناء عظیم, لیکن یہ مستقبل کا بہت بڑا نبی بننے والا ہے. کون کہہ رہے ابو طالب؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, یعنی جو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کا اعلان کرے وہ کافر نہیں, وہ محسن اسلام ہوا کرتا ہے. آ جا رہی ہے دنیا. باغ ابو طالب نے اس الزام کو دور کیا, کہ یہ نہیں سمجھنا کہ میرے محمد کو لالچ ہے, نہیں نہیں نہیں, وہ نبی بننے والا ہے. تو ایک خدیجہ نے دور کیا الزام اور ایک ابو طالب نے دور کیا, تو اے خدا دونوں کا احسان ہو گیا سرکار پر. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہے؟ تو اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ خدا نے کہا گھبراؤ نہیں, دونوں کا احسان تھا, دونوں کو جزا عطا کروں گا. ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا, ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا. صلوات پر محمد والے محمد. لہذا ان وسیلوں کا اللہ نے احترام رکھا ہے. سرکار ان کا کتنا احترام کرتے تھے, فرشتے ان کا کتنا احترام کرتے ہیں. جب سرکار معراج سے واپس آئے ہیں, جبریل آخری سی آف کے لیے اللہ کے رسول جا رہا ہوں, سرکار نے کہا کہ تم مجھے معراج تک لے کر گئے ہو, کوئی تحفہ چاہتے ہو تو مجھ سے بیان کرو. جبریل جیسا افضل الملائکہ, وہ تحفہ مانگ رہا ہے کس سے؟ سرکار سے. کتنا بڑا تحفہ مانگے گا؟ کہتا ہے حضور تحفہ چاہیے مجھے, میرا ہدیہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں پہنچیں تو خدیجہ کو میری جانب سے سلام پہنچا دی جائے گا. یہ تحفہ ہے, اس لیے ان کا احترام ہے اتنا. وہ خدیجہ جس کے دسترخوان پر پورا مکہ سیر ہوتا تھا, اتنی دولت لوٹائی کہ خدیجہ کی موت کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک وہ جو پہلے سے غریب ہو اس کے لیے غربت میں رہنا آسان ہے, ایک وہ کہ جو اتنی دولت ہو جس کے پاس پورا شہر آتا ہو, وہ اتنی لٹا دے کہ آخر میں کھانا نہیں تھا, جڑی بوٹی خالی, زہریلی جڑی بوٹی, شہادت ہو گئی. جانِ گرامی, یہ وہ وسیلے جن کے ذریعے سے اہل بیت ہمیں ملے, ان کا احترام بھی ضروری ہے. اور خدا نے نشانیاں رکھی ہیں اپنے قرآن میں, خدا نے ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں, اس میں کوئی فرار نہیں ہے. حتیٰ میں حروف مقطعات کے حوالے سے بھی گزارش کر دوں. حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین سواد, جسے کوئی مفسر ترجمہ نہیں کر سکتا, کسی کو نہیں معلوم کیا مطلب اس کا, اس لیے کہ وما يعلم تعویله الا الله والراسخون في العلم. قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا, یا جانتا ہے تو اللہ, یا وہ جانتے ہیں جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے, وہ جانتے ہیں, وہ اہل بیت جانتے تعویل. لیکن اس میں نکات دیکھیں کیسے ظریف اللہ نے رکھے. یہ الف لام میم حروف مقطعات کو ایک بحث علماء میں چھڑی. حروف مقطعات کو انہوں نے کہا اگر یہ سارے حروف مقطعات ایک ساتھ جمع کیے جائیں ایک جگہ, یاسین طہ کاف ہا یا عین صاد الف لام میم را الف لام میم قاف صاد, جتنے بھی ہیں سب ایک ساتھ جمع کیے جائیں اور ایک جملہ بنانا چاہیں, ان حروف مقطعات کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا چاہیں, تو جملہ کیا بنے گا؟ ایک سوال ہے. اللہ نے جو ایک ایک حرف رکھا ہے بڑے احتیاط سے رکھا ہے, جیسے بچوں میں ہوتا ہے گیمز کے لیے کہ انہیں ورڈ دے دیتے ہیں کہتے ہیں بیٹا جملہ بناؤ, اس طرح سے قرآن میں جو ہیں یہ جملہ بنانا چاہیں حروف مقطعات سے, تو کیا جملہ بنے گا؟ آپ پورے حروف مقطعات کو ایک ساتھ جمع کیجئے, انہیں ترتیب دیجئے, جملہ حروف مقطعات کا یہ بنے گا کہ صراط علی حق نمسکہ, علی کا راستہ حق ہے, ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. تو اللہ نے یہ اشارے رکھے ہوئے ہیں قرآن میں, سمجھنے والا ہو تو, جو نہ سمجھنا چاہے میں نے عرض کیا تھا شاید کسی مجلس میں کہ بعض نوجوان خاص طور پر وہ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لاکھ بحث ہوتی ہے آفس میں, دکانوں پر, پڑوسی, کالج, یونیورسٹی, عزاداری پر, امامت علی پر, ہم دلیل دے دے کے تھک جاتے ہیں, مانتا ہی نہیں سامنے والا, کیا کریں؟ میں نے سے یہی کہا تھا کہ لیس للانسان الا ما سعی, قرآن کہتا ہے تمہارا کام کوشش کرنا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے. اور پھر گزارش کر دوں بہت سے ایسے تھے جو بزم رسول میں بیٹھ کر نہیں مانے, تو آپ کی آفس میں بیٹھ کے کیسے مانیں گے؟ جو نہیں ماننا تو نہیں ماننا، زبردستی کو منوا سکتا ہے؟ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی۔ اور ہمارے اللہ نے تو رکھی ہے نشانیاں، اب کوئی نہ ماننا چاہے تو کیا کیا جائے؟ پھر زبردستی تو نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ۔ لہذا جس طرح سے اللہ وہ کریم اپنے وسیلے بھی ایسے بنائے کہ کریم ابن کریم ایسے بنائے، یعنی واقعا میں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی ایک چیز ایسی لے آئیں جو اہل بیت کو اچھی لگ جائے، کچھ تو قدم آگے بڑھے ان کی راہ میں، کچھ آگے بڑھ جائے۔ بہت بڑے خریدار ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے۔ آپ چھوٹا سا احترام کر کے دیکھیے، آپ یہاں اتنے مومن تشریف فرمائے ماشاء اللہ، اگر کسی کے پاس جگہ کم ہو اور اس کا اگر پیر بھی مڑا ہوا ہے نا تکلیف کی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے اگر، تو اس کا بھی اہل بیت کو پتا ہے، اس کا بھی اجر عطا کریں گے۔ لہٰذا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اجر ادا کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ دستگاہ شیرازی امام خمینی کہتے ہیں جن کے بارے میں ہوا محسب النفوس اول اخلاق، یہ اخلاق کی تربیت کرنے والے، کہتے ہیں میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آغاز دستگاہ شیرازی کی کتابیں پڑھائیں، گناہ کبیرہ، قلب سلیم، استعاذہ، بہت کتابیں ان کی، اور بہت سادہ زبان میں، بہت آسان الفاظ میں، ضرور پڑھیں ان کی کتابیں۔ تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مولا کا ظاہر تھا، مولا کی زیارت پر جا رہا تھا، عراق پر بارڈر، اس میں کسٹم والا تھا، اس نے روک دیا۔ اب اس نے اس ظاہر کو اتنا پریشان کیا کہ بالآخر اس کسٹم والے نے اس ظاہر کو اتنا مارا کہ وہ غش کھا کر گر گیا۔ اس دور کی بات تھی، وہ ظالمین کا زمانہ تھا، غش کھا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آتا ہے، کہتا ہے کہ میں ابھی مولا کے پاس جا رہا ہوں نا، تیری شکایت کروں گا جا کے۔ اس نے کہا کہ آج دیکھ لو، میں جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہ پہنچا مولا کے پاس، زیارت کرتا ہے، کہتا ہے مولا اس نے مجھے بہت تنگ کیا، اس نے مجھے بہت مارا ہے، آپ اسے انتقام لیں۔ رات کو آتا ہے، خواب میں دیکھا مولا تشریف لائیں۔ مولا سوال کرتے ہیں کہ کیا تو میری عزت کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا عزت آپ کا تو، آپ کے نام پہ تو جان قربان۔ مولا نے کہا پھر میری خاطر اسے معاف کر دے۔ کہتا نہیں مولا معاف تو نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے بھی ہوتے ہیں نا بہت سے، مولا آپ کی خاطر جان قربان جان قربان، اچھا خمس دے تو نہیں مولا، یہ تو نہیں دے سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، سوری جان قربان ہے۔ کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر، تو خمس تو نکال ذرا اپنے مال کا، دعویٰ کر دینا تو بڑا آسان ہے۔ کہا کہ نہیں مولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن آتا ہے، مولا آپ کیوں معافی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ اس سے انتقام لیں، انتقام لیں، انتقام لیں۔ اگلے دن سے خواب میں دیکھا، میری عزت کرتا ہے، ہاں مولا عزت کرتا ہوں، معاف کر دیں میری خاطر، نہیں مولا معاف نہیں کروں گا۔ تین دن تک ہوتا رہا، اس کے قافلے والے کہتے ہیں اسے جب خواب بتلایا تو مولا تم سے کہہ رہے ہیں بھائی معاف کر دو، عجیب آدمی ہو تم، تو مولا کہہ رہے ہیں معاف کر دو، تم معاف نہیں کر رہے۔ کہا نہیں اس نے مجھے بہت مارا ہے، معاف نہیں کروں گا میں۔ پھر کہتا ہے کہ بھائی وہ مولا کے ظاہروں کو مارنے والا ہے، مولا کیوں کہہ رہے معاف کر دو، مولا مجھے وجہ تو بتائیں۔ لیکن اگر پہلے مان لیتا تو یہ تسلیم کی اعلیٰ منزل ہوتی، اب وجہ پوچھ کے مان رہا ہے تو ٹھیک ہے تسلیم تو ہو جائے گا، لیکن ویسی منزل نہیں بنے گی پھر۔ تو اس نے کہا کہ مولا وجہ بتا دیں مجھے۔ مولا خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں وجہ سننا چاہتا، سن، یہ جو جس شخص نے تجھے مارا ہے نا، ایک دفعہ نجف کے پاس سے گزر رہا تھا، جیسے نجف کا شہر قریب آیا اسے میرا گنبد نظر آیا، یہ میرے گنبد کے احترام کی خاطر اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا، اور جب تک گنبد نظر آتا رہا تھا پیدل چلتا رہا تھا، یہ اس نے میرا احترام کیا ہے، اس کی خاطر معاف کر دے تو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا جو آپ کے گنبد کا احترام کرے آپ اسے ایسے نواز دیتے ہیں، کیسا کریم در ہے یہ، کیسا کریم در ہے۔ اس کریم در کے کرم کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی عظمتوں پر، ان کی محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی بھر ان پر گریہ کرنے کے لیے، انہی کی محبت پر مرنے کے لیے، ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ آتا ہے جب وہ واپس پہنچا بارڈر کے پاس، وہ کسٹم والے نے پوچھا کہ ہاں شکایت کر دی میری؟ کہتا ہے کہ ہاں شکایت تو کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہو رہی ہے، سلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اس نے پوچھا کہ شکایت کر دی؟ کہا کہ ہاں شکایت تو کر دی ہے لیکن مولا نے یہ کہا ہے. جیسے وہ سنتا ہے نا وہ کسٹم والا کام جاتا ہے, آتا ہے مولا کے حرم میں, نجف میں آ کے کہتا ہے مولا معاف کیجیے گا مجھے, آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنی جزا دیتے ہیں, میں نے آپ کے ظاہر کو پریشان کیا, معاف کیجیے گا. لہٰذا یہ اہل بیت ایسے عطا کرتے ہیں, ایسے نوازتے ہیں. اسی لیے تو ہے گزارش کر دوں یہ جملہ بھی, اسی لیے تو ہے کہ یہ اہل بیت سوائے سرکار کے تمام انبیاء سے افضل ہیں. حتیٰ یہ میرا جملہ نہیں ہے, میری خطابت کا جملہ نہیں, یہ تو مولا نے خود کہا ہے جب مولا کا آخری وقت تھا. اور ساسا ابن سوہان مولا کے بہت قریبی ساتھی ہیں, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مولا کی قبر پر مرثیہ پڑھا ہے جس پر مولا حسن اور مولا حسین نے گریہ کیا ہے, بہت قریبی ساتھی ہیں مولا کے. ساسا جو ہے وہ آخر میں مولا کے پاس آتے ہیں, طبیب 21 رمضان تھی, طبیب نکلا, اس نے مولا حسن سے کہا کہ آقا سے کہتے ہیں وصیتیں مکمل کر لیں, اس لیے کہ زہر کا اثر مغز تک ہو چکا ہے. علی نے یہ جملہ سنا, ابھی موت ہونے والی ہے, زہر کا اثر مغز تک پہنچ چکا ہے, مولا بستر پر ہے. مولا سب کو پکار کر کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو قبل سے کہ مجھے کھو دو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ کون سا سلونی کہنے کا موقع ہے, آپ ساری زندگی ممبر کوفہ سے کہتے رہے سلونی 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 سلونی. اب جب طبیب نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے نہیں کہا مولا نے کہ سلونی, جیسے ہی طبیب نے جملہ کہا کہ اب زہر ذہن تک پہنچ گیا ہے, مولا نے فوراً کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. شاید سمجھانا چاہتے ہیں دیکھو جس کے وسیع کا عالم یہ ہو کہ اگر ذہن میں زہر پہنچ جائے وہ کہتا ہے سلونی سلونی, تو اس کے آقا کو ہلکے سے بخار میں ہذیان کیسے ہو جائے گا, کیسے ہو جائے گا. جیسے سلونی کا مولا دعویٰ کیا, ساتھ آگے بڑھتے کہتے ہیں مولا ایک سوال ہے, انت افضل ام آدم, آپ افضل ہیں یا آدم؟ مولا کہتے ہیں دیکھو انسان خود اپنی تعریف کرے یہ تو اچھا تو نہیں لگتا, لیکن فاما بنعمت ربک فحدث, وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اسے بیان کرنا چاہیے. یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے تو بیان کروں گا. انا, مولا نے کہا انا افضل, میں افضل ہوں آدم سے. ساسا نے کہا لما, مولا دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا قرآن میں دیکھو حضرت آدم کے لیے قرآن کہتا ہے کہ فعصا آدم ربہ فغوا, آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا, آدم گمراہ ہو گئے. ترک اولا تھا, یہ گناہ نہیں تھا, ترک اولا تھا, لیکن قرآن نے اصطلاح اتنی سخت استعمال کی کہ آدم گمراہ ہو گئے, ترک اولا ان سے ہو گیا. کہ آدم وہ جن کے لیے یہ استعمال ہوا, میرے لیے استعمال ہوا. وکان سعیکم مشکورا, اے علی تیرا ایک ایک عمل ایسا ہے کہ خدا اس پر شکر گزار ہے, تیرے لیے استعمال ہوا. میں افضل, سوال کیا اچھا مولا انت افضل ام موسیٰ, آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہا نا میں افضل. مولا کیسے؟ جیسے کہ قرآن کہتا ہے فخرج موسیٰ الی قومہ خائفاً یترقب, جب موسیٰ ہجرت کر رہے تھے تو دل میں خوف تھا, ڈر رہے تھے ہجرت کر رہے تھے. کہ موسیٰ وہ جب ہجرت کرے تو دل میں خوف آ جائے, میں وہ کہ جب شب ہجرت بستر رسالت پر سویا تو ایسی نیند سویا کہ زندگی میں کبھی ایسی نہیں سویا تھا. میں افضل, اچھا مولا انت افضل ام نوح, آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ مولا نے کہا انا میں افضل. جواب پہ مولا انا میں افضل. مولا کیسے لما؟ مولا نے کہا قرآن دیکھو. یہ واقعہ دو حوالوں سے ہے, ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوں. جناب حرہ نے حجاج ابن یوسف کے دربار میں بھی یہی استدلال کیا تھا پورا, انہوں نے مولا ہی سے سن کے استدلال کیا تھا, یہ خود مولا کا استدلال تھا. مولا کہتے ہیں اچھا میں نوح سے افضل کیسے؟ سورہ تحریم کی آیتیں, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط اذ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. اللہ نے کافر عورتوں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنا کے پیش کیا ہے. قرآن کو معلوم تھا کچھ لوگ اعتراض کریں گے, یہ نبی کی بیوی کیسے کافر کے لیے مثال ہو جائے, بالآخر نبی کی بیوی ہے. قرآن نے خود ہی کہہ دیا اس کان اتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, ہمیں معلوم ہے یہ دونوں ہمارے نبیوں کی بیویاں تھیں. فخانتاهما, جب ان دونوں نے خیانت کر دی تو فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا, آپ کا ذہن کہیں اور جا رہا ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، خالی یہ مولانا فرمان علی صاحب کی قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، تاج کملی لمیٹڈ کا بھی یہی ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں ابھی، اپنی طرف سے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کیا ہے. فلم یغنیہا عنہما من اللہ شیئا، ان کا نیک بندوں کی بیویاں انہیں بچانے والا نہیں. فقیل ادخل النار مع الداخلین، کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جا تم جاؤ. فضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا ہے. اب اینٹی کلائمیکس دیکھیے، کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی مثال، مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی مثال. تو خود قرآن سمجھانا چاہتا ہے، دیکھو کسی گھر میں پیدا ہو جانا وہ دلیل نہیں ہدایت کی. شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے دلیل نہیں ہدایت کی، جب تک ایمان سلامت نہ ہو، جب تک عمل نہ ہو، کافی نہیں ہے پیدا ہو جانا. کل نوح کی بیوی مومنوں کے لیے، فرعون کی بیوی مومنوں کے لیے مثال. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ نے دعا کیا، خدا میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے ظالمین کے کرتوتوں سے بچا لے، فرعون سے بچا لے. ومریم ابنت عمران، مومنوں کے لیے دوسری مثال مریم بنت عمران ہے. اب دیکھیے مولا شاہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نوح اور لوط وہ صالح ضرور تھے لیکن ان کی بیویاں کافروں کے لیے مثال بن گئیں، اور اللہ نے مومنوں کے لیے جو مثال دی وہ ہے مریم بنت عمران. لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، کانت مریم سیدتا نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین. مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین آخرین میں جتنی عورتیں گزری ہیں سب کی سردار ہے. نوح سے افضل، لوط سے افضل. مولا انت افضل ام ابراہیم، ابراہیم کا سوال اس لیے کیا کہ سرکار کے بعد جو افضل ترین نبی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم. مولا نے کہا نا میں افضل. کیسے مولا؟ کہ اس لیے کہ ابراہیم کا یقین دیکھو تم. قال انی ارینی کیف تحیی الموتی، ابراہیم کہتے ہیں خدا سے خدا مجھے بتلا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، خدا کی آواز آئی اے ابراہیم کہ ہم پر ایمان نہیں ہے. ابراہیم ڈر گئے، کہتے کالا بلا خدا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اس دل بے قرار کو قرار آ جائے، سکون مل جائے مجھے. اب خدا کے لیے تو کوئی مشکل کام تھا نہیں. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. آیت ساری سورہ بقرہ کی جا کے دیکھیے گا. خدا نے کہا کہ ابراہیم چار پرندے لو، انہیں ذبح کرو، انہیں پہاڑ پر رکھ دو، سمت او ہننا، اس کے بعد بلاؤ، یا اکینا کا سایا، یہ سب زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اور ابراہیم یاد رکھو خدا صاحب عزت بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے. کہ ابراہیم وہ جو یقین کے لیے معجزے کے محتاج تھے. مولا نے کہا میں وہ، میرا یقین اس منزل پر تھا کہ علی نے اعلان کیا لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر زمین و آسمان کے پردے علی کی نگاہوں سے ہٹ جائیں علی کا یقین اتنا بلند ہے کہ اب یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. علی واخر انبیاء سے افضل، کیا کروں نہیں معلوم. آج بار بار یہی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضی، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضی. اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضی. زیادہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس نسل میں ہمیں قرار دیا کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. خدا نہ خواستہ کسی اور نسل میں ہوتے نہیں معلوم کیا ہوتا. اور میری اور آپ کی اوقات کیا، کل میں نے دعائے کمیل کے حوالے سے جملے عرض کیے تھے، کم من قبیح سترتا، اے خدا کتنی ہی برائیوں کو چھپا لیا. وَكَمْ مِنْ سَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، میری کتنی خوبیاں ایسی تھی تو نے لوگوں میں مشہور کر دی. آپ اپنے آپ سوال کیجیے، ہر ایک اپنے آپ سے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں بھی اپنے آپ سوال کرتا ہوں، کیا میرا کردار اس قابل تھا کہ میں علی کا شیعہ کہلاتا؟ کردار تو قابل نہیں تھا، لیکن اے خدا تیرا کرم تھا تو نے مجھے لوگوں میں علی کا شیعہ مشہور کر دیا. کیا میرا کردار اس قابل تھا کہ میں مولا حسین کا دادار کہلاتا؟ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں مولا حسین کا دادار کہلاتا؟ اے خدا یہ تیرا کرم تھا، جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حسین ہی جا رہا ہے، جو تیرا کرم تھا. میری کیا اوقات تھی، میری کیا حیثیت تھی، انہیں بنا دی. لیکن جانے گرامی جب اللہ نے بنا دیا ذمہ داری کم نہیں ہوئی، ذمہ داری بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی، بہت خطرناک ہے. آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے، جو مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال للمغفرہ، قبر والوں کو دیکھ کر کہا تھا اے وحشت ناک زندگی گزارنے والوں، اے تاریخ قبروں کے باشندوں، یا اہل الغربہ اے غربت کی زندگی گزارنے والوں، یا اہل الوحدہ اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں، مولا قبر والوں کو کہہ رہے ہیں انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن لکم تبع لاحق، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، سب کو جانا ہے سب کو، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. ہمارے استاد محترم جب درس اخلاق دیتے ہیں اس طرح سے مجمع بیٹھا ہوتا ہے، ایک جملہ کہتے بہت اچھا، کہتے ہیں فرض کیجیے اس وقت فرض کیجیے ملک الموت نازل ہو جائے اور کہے چلو اس وقت کس پوزیشن میں ہوں میں، جا کے نبھا پاؤں گا یا نہیں، سوال کیجیے اپنے آپ سے، اسی وقت نازل ہو جائے میں اس پوزیشن میں ہوں وہاں جا کے کوئی حساب کتاب دے سکوں یا نہیں، بھائی معاملہ گڑبڑ ہے. اگر معاملہ گڑبڑ ہے تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ملک الموت تو کبھی بھی نازل تو ہو سکتا ہے، تو میں کیوں لیٹ انتظار میں بیٹھا ہوں کہ نہیں ابھی تو نہیں آئے گا. مولا کہتے ہیں لا تکم مم یرجو الاخرت بغیر العمل ویرجی التوبۃ بطول العمل، دیکھو کبھی آخرت کی امید بغیر عمل کے نہ کرنا، اور کبھی لمبی عمر کا بہانہ بنا کر توبہ کو ٹال نہ دینا، ابھی تو میں جوان ہوں، توبہ تو نعوذ باللہ مثلا بڈھوں کا کام ہے، میں کیوں توبہ کروں، نہیں سنا. حضور فرماتے ہیں خدا کو جوان کی توبہ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، کہ جوان تو وہ ہے نا جسے دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جوانی کا جو لیسن ہے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، بزرگان تو سب جانتے ہیں وہ فقط ثواب کی خاطر یہاں آتے ہیں، ان کی مہربانی ہے یہ، میں فقط نوجوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں، بس میں گزارش کر رہا ہوں. رول ماڈل بناتے ہیں ہم، کیا رول ماڈل ایک جوان کے لیے اکبر اور قاسم سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ وہ ہیں کہ جو 18 برس 13 برس کے تھے نا، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی تھی لیکن موت کو کیسے گلے لگاتے تھے، موت کی جانب کیسے لپکتے تھے. شہزادہ علی اکبر ہے نا، جب راستے میں جا رہے تھے تو مولا حسین نے کہا بیٹا یہ موت کا سفر ہے، کہا بابا انحنو علی حق، کیا ہم حق پر ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں. کہا بابا جب حق پر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے؟ یہ رول ماڈل ہے جانے کے رائے، واقعی گزارش کر رہا ہوں یہ ہے. اور یہ ساری باتیں دیکھیے، یہ ساری باتیں جو اب تک جتنی مجالس ہوئی، فقط یہاں نہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت مجالس کی ہوں گی اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، یہ ذکر وہ ہے جو کبھی نہ رکنے والا ہے نہ رکے گا، اور کرتے رہے مجالس. ایک بات سب مجالس کے لیے گزارش کرتا ہوں، اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں دیکھیں، یہ ساری یہاں پر ہم ذہنی عیاشی کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں ہم نعوذ باللہ تفریح کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے. وہ جیسے وہ بادشاہ، اس کے پاس ایک بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے پاس ایک شاعر آیا، وہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کو تاریخ سننے کا بہت شوق ہوتا تھا، اور شوق تو خیر آج بھی ہے، شوق تو آج بھی ہے لیکن آج انداز بدل گئے ہیں. اس زمانے میں شاعر ہوتے تھے، تو شاعر کوئی آ گیا، اس نے جناب 200 شعر کا قصیدہ پڑھ دیا بادشاہ سلامت کی شان میں، تو انہوں نے جناب اس کو اشرفیاں دے دی، یہ ہوتا تھا بہت ہوتا تھا. تو ایک شاعر آتے ہیں، انہوں نے بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اب ایک بہترین قصیدہ پڑھا، تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اسے سونے کی ایک تھیلی دے دو. تو شاعر نے کہا کہ ایک قصیدے پر سونے کی تھیلی مل گئی، تو پھر کچھ دن یہاں رک جاؤں تو ملٹی ملینئر بن جاؤں گا انشاءاللہ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ، کہ مجھے اجازت تو میں یہی رک جاؤں. بادشاہ نے کہا رک جاؤ. اگلے دن پھر محفل میں آیا، ایک اور قصیدہ کہہ دیا، بادشاہ نے کہا اسے ایک اور سونے کی تھیلی دے دو. اچھا تیسرے دن یہی ہوا، چوتھے دن یہی ہوا، تو وہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ خزانچی کے پاس میری سونے کی تھیلیاں جمع ہوتی جا رہی ہیں، آخر میں جاؤں گا تو سب لیتے ہوئے جاؤں گا. آخری دن پہنچا خزانچی کو، کہتے ہیں وہ سونے کی تھیلیاں، تو کون سی تھیلیاں؟ تو اچھا بھائی میرا وہ حق ہے، کوئی حق نہیں. یہ پہنچا بادشاہ کے پاس، کہ بادشاہ حضور وہ تو تھیلیاں نہیں دے رہا، کہ آپ نے نہیں کہا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا اسے. کہ پھر کیوں نہیں دے رہا؟ کہ بھائی دیکھو سیدھی بات ہے، تم نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہم نے بڑی بڑی باتیں کی تمہیں خوش کرنے کے لیے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ مجلسیں بڑی بڑی باتوں کا مرکز نہ بن جائے گا. مولانا نے بڑی بڑی باتیں کی ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہم نے نعرہ لگائے مولانا خوش کرنے کے لیے، دونوں خوش ہو کے چلے گئے جناب. نہیں، یہ سیکھنے کا مقام ہے، یہ فرش اعلیٰ سیکھنے کا مقام ہے. یہاں سے درس لے کے جاتے ہیں, یہاں سے تو ملائکہ درس لے کے جاتے ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ لہذا جتنی مجلسیں آپ نے کی ہیں, دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ان مجلسوں سے وہ فیول لیتے ہیں کہ جب زندگی میں آتے ہیں تو حسینی بن کے نکلتے ہیں. خالی سننے کی حد تک محدود نہ ہو جائے. ہاں, اس میں مدد مانگیے ضرور, اہل بیت آپ کی مدد کریں گے, آپ مدد مانگیے. دیکھیں تین چیزیں ہیں, اگر انسان اسے کنٹرول کر لے, نفس جو ہے نا, انسان کا نفس بہت برا ہے, تھوڑا سا نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بس. جیسے مولا نے سکھایا نفس کیسے کنٹرول کرو. مولا جا رہے تھے, ظاہری خلافت کا دور تھا, ایک قصاب گوشت بیچ رہا تھا. مولا نے کہا, اس نے کہا خود سے کہا, مولا گوشت لے لیجئے مجھ سے. مولا نے کہا کتنے کا ہے؟ کہا مولا 100 درہم کا کلو. سال دے رہا ہوں 100 درہم کا کلو. مولا نے کہا بھی میرے پاس تو 80 ہیں خالی, خلیفۃ المسلمین بادشاہ وقت ہے, پیسے نہیں ہے. کہا میرے پاس 80 ہیں خالی بس. کہا مولا 80 میں لے لیجئے, میں 20 پر صبر کر لوں گا. مولا نے کہا کہ تیرے 20 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرا نفس گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے. تھوڑا سا نفس کو کنٹرول کر لیجئے بس. تین چیزیں وہ بہت ضروری ہیں, جو تینوں اہم اعضاء ہیں جسم کے, نگاہوں سے حرام نہ ہو, زبان سے جھوٹ نہ ہو, دل میں منافقت نہ ہو. یہ تین آپ نے کنٹرول کر لی اور میں نے کنٹرول کر لی, زندگی بہت اچھی ہو جائے گی سکون کے ساتھ. پھر دوہرا دو, زبان پر جھوٹ نہ ہو, نگاہ میں حرام نہ ہو, دل میں منافقت نہ ہو. بس یہ نہیں ملے گا تو یہاں حسین کے در سے درس نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا پھر؟ آج شب ہے باب الحوائج کی, مانگیے مولا سے, مانگ لیجئے کہ مولا میں آتا تو ہوں آپ کی مجلسوں میں, میں آپ کا عاشق ہوں, بس آپ میری زندگی کو ایسے تھام لیں کہ میری زندگی آپ کے راستے پہ چل جائے. مانگ لیں مولا سے, کیوں نہیں دیں گے مولا, کیسے نہیں دیں گے؟ سرکار ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا خواب میں آقا بالفضل عباس آتے ہیں سرکار کے پاس, حضور سے کہتے ہیں کہ اے حضور فلاں شخص نے مجھ سے دعا کی ہے, سفارش کی ہے, آپ اس کا کام کروا دیں. حضور نے کہا دیکھو عباس, یہ خواب میں دیکھ رہا ہے وہ, حضور نے کہا دیکھو عباس یہ کام اس وقت مشکل ہے ذرا. عباس ظاہر ہے سر تسلیم خم ہے. عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے, آپ نے کہا مجھے منظور ہے کہ یہ کام مشکل ہے, ٹھیک ہے کام نہیں ہوگا, لیکن پھر آقا میرے نام کے آگے سے یہ باب الحوائج ہٹا دیجیے گا. باب الحوائج عباس, عباس وہ ہیں کہ ایک دو نہیں 5 معصومین نے جن کی مدح کی. چٹے امام نے تو یہاں تک کہہ دیا بے ابھی انت و امی, اے میرے جد عباس میرے ماں باپ آپ پر قربان. آج آنکھ پر ماتم ہے, مولا حسین کا ماتم ہے, مولا عباس کا آج آنکھ پر ماتم ہے, ماتمی چلیں گے انشاءاللہ. اس ماتم کی بھی طاقت ہے, دشمن ڈرتا ہے اس ماتم سے, اسے زندہ رکھیے. دشمن ڈرتا ہے ان مجلسوں سے, اسے زندہ رکھیے, اس علم کو زندہ رکھیے. واقعی شاید کراچی میں ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا, سندھ جا کر دیکھیے, خدا کی قسم شیعت علم کے صدقے میں باقی ہے. وہاں جا کے انسان دیکھتا ہے, خود دیکھتا ہے, علم کے صدقے میں شیعت باقی ہے. واقعی اس علم کو زندہ رکھیے. لیکن جب جو علم اٹھاتا ہے تو جس کا علم اٹھا رہا ہے, علم اٹھانے والا کیسا ہونا چاہیے؟ پھر وہ عباس, ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. میں لکھ کر آیا تھا ان ماتمیوں کے لیے, ان تمام ماتمیوں کے لیے جو آنکھ پر ماتم کرنے والے ہیں, ان تمام مومنین کے لیے جس ماتم کو برپا کرنے والے ہیں, ان عزاداری کی محفلوں کو, عزاداری کی مجلسوں میں شرکت کرنے والے سب کے لیے. طاقت ماتم شبیر سے لا علم ہے تو, خاص طور پر آنکھ کا ماتم, طاقت ماتم شبیر سے لا علم ہے تو, یہ وہ جادو ہے جو آگ پر بھی چل جاتا ہے. طاقت ماتم شبیر سے لا علم ہے تو, یہ وہ جادو ہے جو آگ پر بھی چل جاتا ہے. جس دم کرتے ہیں ماتمی آگ کا ماتم, ان کو تو کچھ نہیں ہوتا اور تو چل جاتا ہے. زندہ باد. اس ماتم کو زندہ رکھیں, ان مجلسوں کو زندہ رکھیں, یہ شیعیت کی حیات ہے. امام خمینی نے کہا تھا جو کچھ ہمیں حاصل ہوا محرم اور سفر سے حاصل ہوا ہے. یہ حسین کا جذبہ ہے. اور منزل مصائب پر آنے سے پہلے ایک تمہید باندھو. اس کی آج جو وہ شب جس شہید سے منسوب ہے سنیے گا. عباس آباد ایک ہند کا علاقہ ہے جہاں پر ایران میں دیکھیے عزاداری کا سسٹم الگ ہے, پاکستان میں الگ ہے, یورپ میں الگ ہوگا. عباس آباد وہ ایریا ہے جہاں پر ایران کا کوئی سسٹم رائج ہے عزاداری کا. سسٹم کیا ہے کہ ہمارے یہاں تو مثلا شبی برآمد ہوتی ہے علم کی, تابوت کی, وہاں پر انسانوں میں بھی شبی بنائی جاتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو ایران میں باقاعدہ شبی بنائی جاتی ہے انسانوں کی. مثلا ایک کریکٹر کو بنا دیا عباس, ایک کو بنا دیا مثلا علی اکبر, اس طرح سے یزید بنایا, شیر بنایا, یعنی وہ پورا واقعہ کر کے بتاتے ہیں وہ. تو عباس آباد ہند کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر یہ شبی بنائی جا رہی تھی. تو حضرت عباس کے لیے جسے بنانا تھا وہ مل نہیں رہا تھا کوئی, کہ ان کے لیے کوئی جوان ہونا چاہیے جس کا قد لمبا ہو, خوبصورت ہو, جاؤ حشم رکھتا ہو. ایک جوان بڑی مشکل سے ملا, اور وہ تھا ایسا کہ اس کی ماں تو عاشق اہل بیت تھی لیکن باپ دشمن اہل بیت تھا, وہ خود بھی اہل بیت کا عاشق. وہ آتا ہے حضرت عباس کی شبی بنتا ہے, وہاں پر خوب گریہ ہوتا ہے, لوگ ماتم کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں. جب یہ اپنے گھر جاتا ہے تو باپ کو پتا چلا کس نے یہ کام کیا ہے. تو باپ آگے بڑھتا کہتا ہے تجھے عباس سے بہت عشق ہے؟ کہا کہ ہاں, میری جان ان پہ قربان. کہا اچھا, اتنا عشق ہے تو جیسے عباس کے بازو قلم ہوئے تھے میں بھی تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا. باپ آگے بڑھتا ہے, ان جوان کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے. ماں آگے بڑھتی بچانے کے لیے, نے کہا کہ تجھے بھی زہرا سے بہت عشق ہے؟ کہا کہ ہاں, مجھے شہزادی سے بہت عشق ہے. کہا جیسے ان کی پسلیاں ٹوٹی تھیں میں تیری بھی توڑ دوں گا. اس نے اس کی پسلیاں توڑ دی. اب جوان کے ہاتھ کٹ گئے ہیں, اس ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. یہ ان دونوں کو گھر سے نکال دیا اس نے. یہ دونوں چلتے ہیں اور گرتے پڑتے ایک مقام پہ پہنچے, عزا خانہ تھا وہاں پر. وہاں باہر جا کے بیٹھ گئے اور دونوں نے فریاد شروع کی کہ اے مولا عباس, اے شہزادی کون ہے, اے ماں فاطمہ زہرا, آپ مدد کیجیے ہماری. نوجوان کا اتنا خون بہا کہ وہ بے ہوش ہو گیا, اور ماں کی حالت ایسی کہ اسے چلا نہیں جاتا تھا. ماں کہتی ہے میں بھی فریاد کر رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نور بلند ہوا. ایک پاک بیوی تشریف لاتی ہیں, میرے قریب آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تو نے میرے نام پہ قربانی دی ہے, اب میں تیری حفاظت کروں گی. وہ بیوی آتی ہیں, اپنا لعاب دہن, مقدس لعاب دہن لیا اور اس کی پسلیوں پہ ملا, شفا یاب ہو گئی, اس کی پسلیاں ٹھیک ہو گئی. جیسے ہی اٹھی سوچتی میں پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس بیوی کو کہوں کہ میرے بیٹے کو بھی شفا دے دیں. بھاگتی ہے بیٹے کی طرف, دیکھا بیٹا بھی شفا یاب ہے, ہاتھ سلامت ہے. تو ماں پوچھتی بیٹے سے, کہتی ہے کہ تیرے ہاتھ کیسے آئے؟ کہا کہ میں بے ہوش تھا, میں نے رشی میں دیکھا ایک نورانی ہستی تشریف لائی ہے, ابا پہنی ہوئی ہے, میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اپنے ہاتھ اٹھا. میں نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, میں ہاتھ کٹ چکے ہیں. کہا میں حکم دیتا ہوں ہاتھ اٹھا. اس نے یہ کہا نا, میں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے دیکھا میرے ہاتھ صحیح سلامت تھے, ہاتھ واپس آ چکے تھے. میں نے کچھ ہستی تھی ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں اور آپ کے ہاتھوں کا بوسا لینا چاہتا ہوں میں. آپ کو بہت عظیم ہستی ہیں. اس ہستی نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا میں شرمندہ ہوں اس لیے کہ یہ بازو کربلا میں کٹ چکے ہیں. یہ ہے عباس, باب الحوائج. عباس, عباس کی ماں کو کتنا ناز تھا عباس پہ. ام البنین کے چار بیٹے تھے اور چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں. عاشور کے دن عباس کہتے تھے اپنے پہلے بھائی کو, کہا کہ بھائی تم جاؤ قربان ہو جاؤ. مولا نے روکا لیکن عباس نے کہا نہیں, مولا اسے جانے دیجیے, جاتا ہے قربان ہو جاتا ہے. پھر دوسرے کو بھیجا, دوسرا گیا قربان ہو گیا. جب تیسرے کو بھیجنے لگے, حسین کہتے ہیں عباس میں کب تک دیکھتا رہا ہوں, ام البنین کی کمائی لوٹتی رہے. ام البنین کو بہت ناز تھا اپنے بچوں پر. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا, جنت البقیع جاتی تھی اور اپنی انگلی سے چار قبلے بناتی تھی اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تیرے بازو قلم کیے گئے, عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا, عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ کربلا میں گرا. عباس مجھے یقین نہیں آتا,
ارے تو تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی مجال تیرے ہاتھ کاٹ سکتا؟ پھر کہتی ہے عباس نہیں مجھے یقین آ جاتا ہے، پھر کہتی مجھے یقین آ جاتا عباس کس کی اتنی مجال کہ تیرے ہاتھ کاٹ سکتا، لیکن عباس مجھے یقین آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے مارے گئے. عباس جب میں سنتی ہوں عابد بیمار کو کوڑے مارے گئے. اور اس سے بڑھ کر عباس جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھین لی گئی. عباس مجھے یقین آ جاتا ہے اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی مجال نہ ہوتی کہ زینب کی چادر چھین سکتا. یہ ہے عباس. ایسے مظلوم ہیں عباس عزیز، وہ بہت روئیں گے انشاءاللہ. خدا آپ کو کسی غم میں گھرو لائے. سوائے غم حسین کے ایک جملہ اور سنیے، پھر مولا حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. مجلس کے بعد موقع نہیں ہوگا، سب مل کر فرش آزار سے آقا عباس کی مجلس سے سلام پیش کرتے ہیں مولا حسین کو. سید مہدی بحر العلوم بہت جید عالم ہیں ہمارے. آج سے 250 سال پہلے جب مولا عباس کا حرم کا ایک حصہ تعمیر ہو رہا تھا تو انہیں لے کر گئے تھے اصل قبر کے پاس. معمار لے کر گئے اصل قبر کے پاس. معمار جب وہاں پہنچا تو معمار نے کہا کہ آغا میں نے تو سنا تھا کہ عباس کا قد بہت بلند تھا، یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے وہاں؟ آغا یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سید مہدی بحر العلوم سوال سنتے دیوار پر سر لگا کر رونا شروع کیا. شاید مجھے میں تجھے کیا بتلاؤں، مولا عباس کا قد تو لمبا تھا لیکن عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے ارے اتنی تلواریں پڑی بدن ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. سب مل کر بلند آواز سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك.
سب مل کر
السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین.
اے مولا حسین، آپ کے بھائی عباس کا تذکرہ ہے. عباس وہ جسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا، ذاکر کی خواب میں آئی کہتی ہے میرے بیٹے کا مصائب ادھورے پڑتا ہے. کہا بی بی میں تو عباس کے پورے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں تو اتنا تو پڑھتا ہے کہ بازو قلم ہوئے، تو یہ نہیں پڑھتا کہ میرا عباس بغیر بازو کے کربلا میں گرا. بیویوں کی ڈھارس ہے عباس، سکینہ کا سہارا ہے عباس.
آتے ہیں عباس، آتے ہیں صبح سے آ رہے تھے. مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. مولا حسین ایک ہی جواب دیں، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس سر جھکا کر چلے جائیں. عباس کا طریقہ نہیں تھا کہ حسین سے بحث کرتے، سر تسلیم خم تھے. اچھا مولا، پھر آتے ہیں مولا مرنے کی اجازت دیں، عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو. یہاں تک ایک موقع ایسا ہے عباس کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں. حسین نے کہا عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو.
فنظر الی یمینہ و شمالہ، عباس نے دائیں دیکھا عباس نے بائیں دیکھا، کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا؟ لشکر کہاں رہا مولا جس کا میں علمدار تھا؟ حسین کہتے نہیں عباس تم میرا سہارا ہو. عباس
عباس سر جھکا کر چلے گئے. جیسے خیمے میں داخل ہوئے 3 سال کی سکینہ آ گئی. عباس کے دامن سے لے بڑھ گئی، کہا چچا چچا دیکھیے آج 7 محرم ہو چکی ہے، حسین کے خیموں سے الاتش الاتش کی صدائے بلند ہے، اب پانی بند ہو چکا ہے.
سکینہ آتی ہے کہتی ہے چچا ہم 3 دن کے پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے تھے. آ کر کہتے ہیں اے سکینہ تم تو مشکل کشا کی پوتی ہو، ہماری مشکل کشائی کرو کہیں سے پانی آ جائے. چچا میں انہیں وعدہ کر کے آئی ہوں، میں آپ کے بھروسے پر وعدہ کر کے آئی ہوں. بس عباس کے لیے مشکل حل ہو گئی. عباس نے ایک گود میں سکینہ کو اٹھایا, ایک ہاتھ میں مشک کو لیا, حسین کے خیمے میں داخل ہوئے. جیسے حسین نے دیکھا کہا, عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو, تمہیں روکوں گا نہیں, جاؤ عباس. لیکن ایک جملہ سکینہ سے کہا, کہا آج تو چچا کی سفارش کر رہی ہے لیکن کل جب تماشے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا. عباس ذوالجلحہ پر سوار ہوئے, علی کا یہ شیر فرات کی طرف بڑا, 4000 کا پہرا ہے, فرات کا 4000 کا پہرا توڑا. مولا عباس, مولا عباس فرات میں داخل ہوئے اور مشک سکینہ کو پر کیا, اور اس کے بعد چلو میں پانی بھرتے ہیں, اپنے منہ تک لے کر آتے ہیں اور پانی پہ مار دیتے ہیں. میں کہوں گا مولا یہ کیوں کر رہے ہیں, مولا شاید مولا بتلانا چاہتے ہیں, دیکھو یہ ہے منہ اور یہ ہے پانی, لیکن قربان عباس کی وفا کے. سکینہ پیاسی ہے, میں پانی نہیں پیوں گا. حسین پیاسے, میں پانی نہیں پیوں گا. عباس نے پانی بھرا, واپس چلے, واپس چل رہے تھے. عباس کا دایا بازو قلم ہوا, بائیں ہاتھ میں مشک کو سنبھالا. عباس کا بایا بازو قلم ہوا, عباس نے مشک کو دانتوں میں سنبھالا, اور اب عباس کے ہوٹ ہلے. کہتے اے خدا, عباس کی زندگی میں اور کوئی تمنا نہیں, بس میری تمنا یہ ہے یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ. ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ ہرملا نے تیر جوڑا, مشک سکینہ بھر لگا, پانی بہ گیا, عباس کی جان نکل گئی. جیسے ہی پانی بہا ہے, عباس کے ہونٹ پھیرے لے, کہا اے خدا تو مصلحت بہتر جانتا ہے, میری پہلی دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن میری دوسری دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو اب میری لاش بھی حسین کے خیمے تک نہ جائے. شاید قدرت کی ندائی ہو, عباس یہ امتحان کا وقت ہے, ہم نے تیری پہلی دعا بھی رد نہیں کی, اس دعا کے صدقے میں ہم نے تجھے باب الحوائج بنا دیا, اب جو تیرے در سے مانگے گا. خدا میں باب الحوائج کا وسیلہ لے آیا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, سے باب الحوائج کے صدقے میں حاجتیں پوری ہوں. عباس گرے, آواز دیتے ہیں علیکم من السلام, اے مولا میرا آخری سلام قبول کر. حسین چلے اور حسین عباس کے قریب پہنچے ہیں, اور حسین نے عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا, عباس نے سر زمین پہ رکھا, حسین نے پھر سر گود میں لیا, عباس نے سر زمین پہ رکھا. حسین کہتے عباس میں تیرا سر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں. کہتے نہیں مولا, ہر شہید کا سر آپ نے اپنی گود میں لیا, لیکن جب آپ ذوالجلال سے گریں گے میں کہوں گا اے مولا عباس آپ فکر نہ کیجیے, اس لیے کہ مدینہ سے ایک ماں آئے گی, حسین کو اپنی گود میں. عباس بس مجلس تمام ہو رہی ہے انشاءاللہ. عباس کہتے ہیں, اب جملہ سنیے گا عباس, خدا آپ کے آنسو قبول کرے, ایک جملہ سنیے گا خالی. عباس کہتے ہیں مولا جب میں پیدا ہوا تھا نا تو میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے دنیا میں آنے کے بعد پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی مولا, اور اب واپس جا رہا ہوں مولا, جی چاہتا ہے آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کروں مولا, لیکن مولا کیا کروں, ایک آنکھ میں خون بھرا ہے, دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو تو تیر کو میری آنکھوں سے نکال دیجیے گا, میرے آنکھوں کے خون کو صاف کر دیجیے گا, اور مولا اتنی زحمت بھی نہیں نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہو. حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا, اور اب حسین نے عباس کے لاشے پر ایک مرثیہ پڑھا. حسین کہتے ہیں عباس تیرے جانے سے عجیب انقلاب آ گیا, اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں گی, جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی. عباس, حسین نے عباس کا علم لیا, اور اب علم لے کر میرے مولا چلے. سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرتی, کہتی دیکھو علم آ رہا ہے, شاید میرا چچا آ رہا ہے, دیکھو پہلے اصغر کو پانی پلانا. پھر خود بانی بھی نہ حسین علم کو لے کر داخل ہوئے، جیسے خیمے میں داخل ہوئے، ارے سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا. لیکن جیسے حسین خیمے میں داخل ہوئے، اب سب حیران ہیں کہ آقا عباس کیوں نہیں آئے. کوئی بچہ کہتا ہے شاید وہاں جنگ کر رہے ہوں، کوئی بچہ کہتا ہے شاید وہاں پانی پی رہے، پانی وہاں سے لا رہے ہوں. بچوں میں باتیں ہو رہی ہیں، بیویاں پریشان ہیں، عباس کہاں رہ گئے؟ کسی میں پوچھنے کی مجال نہیں حسین سے. حسین عباس کے خیمے میں داخل ہوئے، خیمے کے ستونوں کو گرا دیا، کہتے ہیں ارے اب یہ صاحب خیمہ باقی نہیں. بس جیسے ہی خبر سنی، زینب نے بیویوں کو جمع کیا، کہا بیویوں ہاتھوں میں رسی بندھنے کا وقت قریب آ گیا، چادر چھیننے کا وقت قریب آ گیا، قیدی بننے کا وقت قریب آ گیا. علم لے آئیے، علم حضرت عباس آ رہا ہے، اپنے مقام سے کھڑے ہو جائے، انہیں بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ مخلا کے علم کو اٹھائے، یا ابا یا ابا.
دویائے برادر شویائے برادر شیدائے برادر شیدائے برادر
برادر. سکینہ تیری سکائے
برابر،
اب کون ہے باقی میرا ایسا کہ پسے پسے میں، ارے لاشا میرا مقتل سے اٹھا لائے
برادر،
ارے لاشا میرا مقتل سے اٹھا لائے
برادر،
ہم ٹھوکرے کھاتے ہوئے کر میرا لے جائے
برادر،
جو آئے برادر، ارے پانی نہ پیا سوچ کے پیاسی ہے سکینہ، ارے پانی نہ پیا سوچ کے ہے سکینہ، ارے قربان وفا کے تیرے ہو جائے
برادر،
ارے قربان وفا کے تیرے
ہو جائے برادر،
جو سب بندے کمر ٹوٹ گئے ہائے
برادر،
ارے سب بندے کمر ٹوٹ گئے ہائے
برادر،
اب بات کہاں سے تمہیں
جگر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا حسین شہید بے کربلا، السلام علیکم یا خصوصا حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل، السلام علیکم یا جمیعا شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس سموس يا انيس النفوس بعز دوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات برحمة. حضرات، یہ چند اعلانات ہیں. سب سے پہلا اعلان جو ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سامنے کیپٹی کی گراؤنڈ میں آنکھ پر ماتم ہوگا، آپ سب مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. دوسرا اعلان یہ ہے، مرکزی جلوس دوران مجلس دوران جلوس 9 محرم اور 10 محرم کو